الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل شانوں کا ارشاد عالی ہے اور زندگی کا بحثیت مسلمان زندہ رہنے کا ایک بنیادی اصول ہے، جسے بھی کلمہ حق نصیب ہوا ہے، جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامان رحمت سے وابستہ ہے، جو خود کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کے لیے زندگی کے ایک اصول ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی. بر ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان، دوسرے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان میں عدل و انصاف، امانت و دیانت. اور تقویٰ ہوتا ہے جو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اس میں خلوص. دو باتیں کہ جہاں مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہو، حمایت ہو، امانت و دیانت ہو، بھلائی کا کام ہو، اور جن امور میں اللہ کی رضا مطلوب ہو ان میں تعاون کرے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور دو باتوں میں کبھی بھول کر بھی تعاون نہ کریں. ایک اسم بر کے مقابل آتا ہے، لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک، غلط معاملات، لین دین میں بددیانتی، جھوٹ بولنا، دوسروں کے حقوق غصب کرنا، اپنے حق سے زیادہ لینا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. معاملات جو مخلوق کے ساتھ ہیں ان میں اگر برائی ہو، یا عدوان احکام الہی سے بغاوت ہو، یہ تقویٰ کے مقابلے میں. ولا تعاونوا، ہرگز اس میں ساتھ نہ دیں کسی کے. یہ وہ بنیادی اصول ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری سلطنت اسلامیہ میں، اس کے بعد خلفائے راشدین نے اور بڑے بڑے عادل مسلمان حکمرانوں نے جس پر عمل کر کے دکھایا. اللہ کے نبی جب مبعوث ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو مارنے یا قتل کرنے یا لوگوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے تشریف نہیں لاتے، بلکہ نبی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے مبعوث ہوتا ہے، لوگوں کو زندگی سے آشنا کرنے کے لیے مبعوث. اگر لوگ مرتے ہیں تو وہ ان کی اپنی بدنصیبی ہے. فرعون اگر اپنی پوری قوم کو لے کر غرق ہو گیا تو یہ فیصلہ فرعون کا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے بھرپور محنت کی کہ یہ عظمت الہی کا اقرار کر لیں اور دنیا میں بھی محفوظ ہو جائے اور آخرت میں بھی محفوظ ہو جائے. خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 13 سالہ مکی زندگی میں کون سا ظلم ہے جو روا نہیں رکھا گیا؟ صحابہ کرام کے ساتھ کون سی زیادتی ہے جو نہیں کی گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے جس کا مفہوم ہے کہ سب انبیاء پہ مصیبتیں آتی ہیں لیکن مجھ پر سب سے زیادہ تکلیف ہے. حتیٰ کہ ہجرت فرمائی, صحابہ کرام نے ہجرت کی, شہر چھوڑنا پڑا, جائیدادیں باپ دادا کی چھوڑنا پڑی, اپنی بنائی ہوئی مال منال چھوڑنا پڑا, اور وہی مکہ مکرمہ 8 سال بعد فتح ہو گئے. 8 سال کو لمبا عرصہ تو نہیں تھا, وہی لوگ زندہ تھے, وہی آبادی موجود تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جو گھر چھوڑے تھے وہ وہاں کھڑے تھے, مکان تھے, جائیدادیں تھیں, زمینیں تھیں. لیکن جب حضور بحثیت فاتح بیت اللہ شریف میں کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب آزاد ہو, کوئی کسی سے انتقام نہیں لیا گیا, کسی کو قتل نہیں کیا گیا, کسی کو مارا نہیں گیا, بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی مہاجر نے اپنی جائیداد واپس نہیں لی, بلکہ مکہ مکرمہ میں اگر جاتے تھے تو نماز قصر پڑھتے تھے کہ ہم یہاں مسافر ہیں, جو کچھ ہم نے اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں قصر نماز پڑھی اور صحابہ کرام نے بھی قصر پڑھی. تو قتل عام کا حکم بھی صادر فرما سکتے تھے, لیکن انبیاء کا مقصد بندے مارنا نہیں ہوتا, بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا, واصل باللہ کرنا, اللہ کا بندہ بنانا ہوتا ہے. اور سب سے بدنصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء کے ہاتھوں مرتے ہیں, اللہ کے نبی کی فوج کے ہاتھوں جو قتل ہوتے ہیں, سب سے دنیا میں سب سے بدنصیب وہ لوگ. علماء کرام فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا, اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی دن کہا کہ میں نے ایک گھوڑے کا بچہ رکھا ہوا ہے اور اسے میں مکی کے دانے کھلاتا ہوں, بہت تنو مند اور طاقتور اور موٹا تازہ گھوڑا بنے گا اور اس پر سوار ہو کر میں آپ کو قتل کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میرے ہاتھوں واصل جہنم ہوگا. بہت میں وہ شخص اسی گھوڑے پہ سوار جنگ میں شامل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا, آپ نے بھی اس پر نیزہ پھینکا, اس نے خود پہنا ہوا تھا اور کڑیاں تھیں نیچے تک, تو کسی کڑی میں آپ کا نیزہ مبارک لگا اور اس طرح گردن پر جریٹ سی آ گئی, گھوڑے سے بھی گر گیا اور تڑپ رہا تھا, چلا رہا تھا, اٹھا کر وہ لے گئے, وہ چیخ چلا رہا تھا, خیمے میں جا کر کسی نے کپڑا لپیٹ دیا, پھر شکست ہوئی. تو جب مشرکین بھاگے تو تعاقب بھی کیا صحابہ کرام نے, 6-7 میل تک تعاقب کیا. جب فارغ ہوئے تو وہ چلا رہا تھا, شور کر رہا تھا, تو کسی نے کہا یار اس کا زخم تو دیکھو کتنا خطرناک ہے, اب اس پر کوئی دوائی لگاؤ, کوئی مرہم وغیرہ لگاؤ. تو جب انہوں نے وہ کپڑا گردن کے گرد سے کھولا تو وہاں پہ ہلکی سی جریٹ پڑی ہوئی تھی کھال پر اور ایک سرخ لائن بنی ہوئی تھی. کہا تھا تو مجھے لگا تو ہے کچھ نہیں. اس نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جو یہ آپ کہہ رہے صرف لکیریں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں تو آگ بھر گئی ہے اور مجھے اس نے تڑپا کے رکھ دیا اور میں اسی سے مر جاؤں گا. یہ تو زخم ایسا نہیں ہے کہ تم مر جاؤ, اس نے زخم تو ایسا نہیں ہے, لیکن اس ہستی نے مجھے فرمایا تھا کہ تو میرے ہاتھوں قتل ہوگا. ان کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی. اور مکہ پہنچنے سے پہلے واصل جہنم ہو گیا. علماء حق لکھتے ہیں کہ وہ شخص سب سے بد نصیب تھا سب سے بدقسمت تھا جو محمد الرسول اللہ رحمت اللہ العالمین کے ہاتھوں پر تھی. دس سالہ حیات مدنی میں کم و بیش 84 غزوات و سرایا ہے, 84 جنگیں ہیں جو اس نوزائیدہ مملکت اسلامیہ کو لڑنا پڑی, جن میں حضور بنفس نفیس جلوہ افروز تھے, شریک ہوئے, انہیں غزوہ کہتے, اور جن کی کمانڈ تو حضور کے پاس تھی لیکن اپنا قائم مقام کسی کو بنا کر, حاکم بنا کر, سالار بنا کر کسی دوسرے کو بھیجا, اسے سریہ کہتے. یہ 14 حکومتی جنگیں تھیں, حکومتیں حکومتوں سے لڑ رہی تھیں 84. جب ان کے مقتولین کی تعداد پہ نظر جائے تو غالباً, اگر مجھے صحیح یاد ہے, تو کفار مقتولین کی تعداد شاید 1400 کے قریب ہے 84 جنگوں میں, اور مسلمان شہداء کی تعداد 300 سے کچھ کم ہے. یہ جہاد تھے. جہاد کا معنی ہوتا ہے ظلم و زیادتی کو روکنا اور عدل و انصاف کو قائم کرنا. جہاد کا معنی بندے قتل کرنا نہیں ہے. پھر جہاد ذمہ داری ہوتی ہے اس ادارے کی جو معاشرے کو چلاتا ہے, جسے آپ حکومت کہتے ہیں. یہ جہاد نہیں ہوتا کہ ہر بندہ اٹھ کر جہاد کا اعلان کر دے اور 10-10 نوجوانوں کی ٹولیاں بنا کر بھیجتا رہے اور لوگ سڑکوں پہ قتل ہوتے رہیں اور مسلمان مسلمانوں پر ہی جہاد کرتے رہیں اور اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے رہیں اور دکانداروں کو قتل کرتے رہو, خریداروں کو قتل کرتے رہو. یہ جہاد نہیں ہے, یہ فساد ہے. اس کا نام جہاد رکھا گیا. جہاد ذمہ داری ہے اسلامی حکومت کی, اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ملک پر حکومت تو اسلامی نہیں ہے, حکمران تو اسلام پر عمل نہیں کرتے, تو انہیں حکمران کون بناتا ہے؟ میں نے, آپ نے, ہم ہی سب نے انہیں چنا ہے. یہ تو ہمارے کردار کی تصویر ہے. ان کے ووٹر آسمانوں سے تو نہیں اترے تھے, ہندوستان سے بھی نہیں آئے تھے. اگر انہیں ہم ہی نے ووٹ دیے ہیں اور ہم نے ہی اس حکومت کو بنایا ہے تو پھر ذمہ دار ہم ہیں. آپ کیوں چوروں کو حکمران بناتے ہیں؟ یہاں طریقہ کار ہی نرالا ہے. طریقہ شریعت یہ ہے, ایک اصول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اقتدار ان لوگوں کو دو جو اقتدار سے بھاگتے ہیں, اور جو اقتدار طلب کرے اسے کبھی اقتدار نہ دیا جائے. یہاں طریقہ یہ ہے کہ 2-2 کروڑ تو آپ کی سیاسی جماعتیں لیتی ہیں, تب وہ ٹکٹ لیتی ہیں. ایک ہو یا دوسری ہو یا تیسری ہو, ساری سیاسی جماعتیں جو ذرا تکڑی ہیں اور مشہور ہیں وہ 2-2 کروڑ لیتی ہیں. کوئی 1 کروڑ لیتا ہوگا, کوئی شاید 50,000 پر, کوئی 25,000 پر بھی بیچتا ہوگا, لیکن جماعتوں کے ٹکٹیں بیچی جاتی ہیں. جو بندہ ٹکٹ خریدتا ہے پھر اسے ووٹر خریدنے پڑتے ہیں. میں اور آپ اگر براہ راست پیسے نہ لیں تو جسے ہم نے چوہدری بنایا ہوا ہوتا ہے اور جس کے ساتھ مل کر ہم ووٹ دیتے ہیں, اس نے وصول کر لی ہوئے ہوتے ہیں. اگر 2 کروڑ کا کسی نے ٹکٹ خریدا ہے تو 4 کروڑ اسے الیکشن جیتنے کے لیے چاہیے. 6 کروڑ انویسٹ کر کے جو جاتا ہے وہ اپنے لیے 12 یا 15 کروڑ بنائے گا یا آپ کے مسائل حل کرے گا. تو ایک بزنس بن گئی ہے, ایک تجارت ہے. لوگ اس میں پیسہ لگاتے ہیں اور پیسہ بناتے ہیں. اور ہم اور آپ بھی جو ووٹ دینے والے ہیں, ہم بھی بینیفٹ لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، بیٹا نوکر کراتے ہیں، زمین الاٹ کراتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہم بھی کچھ نہ کچھ لیتے ہیں. تو پھر ان سے امیدیں وابستہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ووٹ دینے سے پہلے اپنی اجرت لے لی، بات ختم ہو گئی. تو اگر جہاد کرنا ہے تو آپ اس برائی کے خلاف جہاد کریں، لیکن سب سے پہلے اپنا رویہ درست کریں. بی بی بچہ لے کر آئی اور اس نے گڑ بہت کھاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے اور باز نہیں آتا، تو اسے منع فرما دیجئے یا دم فرما دیجئے. تو آ فرمایا بی بی اسے کر لیا، وہ دوسرے دن آئی تو فرما دیا کہ بھئی کم کھایا کرو. اس نے یہی چھوٹا سا جملہ فرمانا تھا اور انشاءاللہ یہ آپ سے کم کر دے گا، وہی ہو جائے گا جو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا صحیح کر دے گا. تو یہ جملہ آپ نے کل ہی کیوں نہیں ارشاد فرمایا؟ فرمایا بی بی کل میں نے بھی اس وقت گڑ کھایا ہوا تھا جب تم آئی تھی، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں نے خود تو کھا رکھا اور اسے میں منع کروں. جو کام آپ چاہتے ہیں کہ حکومت کرے یا ملک کرے یا سلطنت کرے یا ریاست کرے یا دوسرے لوگ کریں، وہ کام پہلے خود تو کریں. ذخیرہ اندوزی کر کے چیزیں مہنگی کر کے بیچتے ہیں، غریبوں کو لوٹتے ہیں، نوکریاں بکتی ہیں. ایک زمانے پہ سفارش پہ کام ہوتے تھے، اب سفارشیں بھی خریدنی پڑتی ہیں اور بکتی ہیں. نام سفارش کا ہوتا ہے، اس میں بھی سرمایہ لگانا پڑتا ہے. تو جہاں انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے اپنے حقوق بھی خریدنا پڑے، اس معاشرے میں خیر کی توقع کیسے کی جا سکتی؟ لیکن یہ سارا اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم بازار میں جا کر بم پھوڑ دیں، اور عجیب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اپنے ساتھ بم باندھ لو، جا کر لوگوں کو مار دو، خود بھی مر جاؤ، تم جنت میں چلے جاؤ. یہ کون سی جنت ہے جو قاتلوں کے لیے اللہ نے بنائی؟ یہ کوئی جنت نہیں ہے جس کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یہ کوئی انہوں نے اور فرضی شداد کی جنت بنا رکھی ہے، جو ڈاکوؤں کے لیے، قاتلوں کے لیے، جن لوگوں کو آپ جانتے ہی نہیں، آپ کو علم ہی نہیں کہ یہ لوگ، یہ بندہ کہاں کا رہنے والا ہے، کون ہے، نیک ہے یا بدکار ہے، اسے کس جرم میں قتل کر دیتے. اور پھر شاید یہ امید بھی ہے کہ خودکشی بھی کی اور اتنے لوگوں کو بھی قتل کیا، اب جنت میں بھی جاؤں گا. پھر شداد کی جنت میں جاؤ تو جاؤ، اللہ کریم تو عادل ہے، اس کی جنت میں تو ایسے قاتلوں کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس نے تو فرما دیا کہ کسی مسلمان کو بلا عذر شرعی کوئی ظلمن قتل کرتا ہے تو اسے ہمیشہ دوزخ میں رہنا پڑے. خلود فی النار کی وعید ہے قرآن حکیم میں، جو کسی دوسرے مسلمان کو ظلمن اور ناروا قتل کرتا ہے. تو اب ایک شخص کسی کو جانتے ہی نہیں، اس کے لیے اس کا قتل کیسے جائز ہو گیا؟ ہر معاشرے کے قوانین ہوتے ہیں، اور خود اسلامی ریاست میں بھی، یا دے رسالت معاذ وسلم میں بھی، اور آج بھی. ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے قتل کیا ہے، تو آدمی واجب القتل ہے، اس نے بندہ قتل کیا، لیکن اسے آپ قتل نہیں کر سکتے. آپ شہادت اس کے خلاف دے سکتے ہیں کہ اس نے قتل کیا ہے. جو انصاف فراہم کرنے کا ادارہ ہے، عدالت ہے، وہ اسے سزائے موت دے گی. اگر آپ اسے قتل کر دیں تو پھر آپ اس کے قتل میں گرفتار ہو جائیں گے، آپ بھی قاتل ہو جائیں گے. تو یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے قتل کے فیصلے کون صادر کر رہا ہے؟ کون اجازت دے رہا ہے؟ اور کتنی عجیب بات ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بادشاہ کا، جن کے وہ جرنیل تھے، یہ ارادہ پورا کرنے کیا ٹھان لی کہ بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرایا جائے، اور زندگی بھر جہاد میں گزری ان کی، بادشاہ کے ہوتے ہوئے بھی اور بادشاہ کے بعد بھی بیت المقدس پر ایک جنگ ہوئی، معروف جنگ ہے تاریخ کی، جس میں برطانیہ تک، کنگ ریچرڈ تک، برطانیہ تک عیسائی فوجیں اور سارے مڈل ایسٹ سے اور ساری دنیا سے عیسائی جمع ہوئے تھے. لیکن وہاں تک پہنچنے تک سلطان کو ہزاروں جنگیں ان نام نہاد مسلمانوں کے ساتھ لڑنا پڑی، جنہیں عیسائی ابھار کر اور پیسے دے کر اور رشتے دے کر سلطان کے مقابلے میں کھڑا کر دے. وہ جنگیں شاید ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. وہ تو مرد مجاہد تھا اور اس کے نصیب میں یہ بات تھی، اللہ نے اس کو اس عظمت سے سرفراز فرمانا تھا کہ بالآخر لڑتے بھڑتے وہ بیت المقدس تک پہنچے اور بیت المقدس کو بزور شمشیر عیسائیوں سے واگزار کرایا. لیکن انہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے سینکڑوں جنگیں ان نام نہاد مسلمانوں سے لڑنا پڑی جو عیسائیوں کی حمایت میں سلطان کے خلاف لڑتے تھے اور اسے کمزور کرنا چاہتے تھے. سلطان کی عادت تھی کہ جنگ کے بعد شہداء کو جمع کیا جاتا، خود سلطان نماز جنازہ کی امامت فرماتے اور ان کی تدفین کی نگرانی کرتے، اور اپنی فوجیوں کو جنازہ پڑھا کر مخالف فوجیوں کی جو میتیں پڑی ہوتی تھی ان کو اٹھواتے، ان کا جنازہ بھی سلطان خود پڑھاتے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم ایک مقدس کام اور جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا راستہ روک رہے ہیں، تو آپ ان کے جنازے کیوں پڑھاتے ہیں، نہیں کسی گڑے میں پھینک دو. تو سلطان نے کہا کہ یہ بیچارے سادہ اور معصوم لوگ ہیں اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی وہابی ہے، یہ بے دین ہے، یہ بے ادب ہے، یہ گستاخ ہے، اسے مارو. اور یہ بیچارے دین کی خدمت سمجھ کر آتے ہیں، اصل بدماش تو وہ ہیں جو ان کے لیڈر ہیں جو پیچھے بیٹھے. تو میں تو ان کے لیے بھی اللہ سے بخشش چاہتا ہوں کہ یہ بیچارے اپنی سادگی میں مارے گئے، یہ تو دین کی خدمت سمجھ کر میرا راستہ روکنے آتے ہیں اگرچہ دین کا راستہ روک رہے ہیں. تو ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں جو انہیں تیار کر کے بھیجتے ہیں دراصل ذمہ دار تو وہ ہیں. لیکن یہ تو سلطان کی فراخ دلی تھی، جو بندہ برائی میں تعاون کرتا ہے وہ کتنا بھی سادہ ہو برائی میں تعاون تو منع ہے، وہ برائی میں تو وہ شامل ہو جاتا ہے. یہ تو سلطان کی عالی ظرفی تھی کہ وہ ان کے جنازے بھی پڑھتے تھے. آج وہی عالم یہاں پاکستان میں ہر طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، اور یہاں سے لے کر دنیا کے دوسرے سرے تک یورپ اور امریکہ جیسی بین الاقوامی طاقتیں اس کی خیر نہیں چاہتی. لیکن کمال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کی فوج کو بھی یہاں آپس میں لڑانے پہ گھیر رکھا ہے، اور اسے جہاد بھی کہتے ہیں. آپ اگر اپنی فوج کو اپنے ملک میں لڑا 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 کر تھکا دیں گے تو جب دشمن حملہ کرے گا اس کے مقابل کون کھڑا ہوگا؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ہمت دے ہم اس کا تحفظ کر سکیں، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور فوج کو جو لڑنا پڑ رہا ہے پاکستان کے اندر، یہ بہت زیادتی ہے. یہ چند لوگ ہیں جن کا مفاد ہے، اور یاد رکھیں جسے آپ مجاہد کہتے ہیں یہ کروڑوں ڈالر لیتے ہیں امریکہ بہادر سے. امریکہ بہادر ہمارے حکمرانوں کو بھی خیرات دیتا ہے کہ فوج کو لڑاؤ، اور جو فوج کے مقابل لڑ رہے ہیں انہیں بھی کروڑوں ڈالر دیتا ہے کہ اس فوج کو الجھائے رکھو. یہ مت سمجھیں کہ کوئی مفت میں آگے سے لڑ رہا ہے. آپ کو جو پیسے ملتے ہیں یہ بینکوں کے تھرو آتے ہیں، چیکوں کی صورت میں آتے ہیں، نوٹوں کی صورت میں آتے ہیں، اور انہیں جو ملتے ہیں علاقہ غیر میں اور سوات میں وہ کھچروں پہ لگ کر ڈالر آتے ہیں. جس طرح پتھر ڈھوئے جاتے ہیں نا، اس طرح بوروں میں لگ کر ڈالر آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خچروں پر لگے ہوئے ڈالر لیتے ہیں اور لوگوں کو فوج کے خلاف ابھارتے ہیں. جس فوج کو آپ نے بنانا تھا, جسے ہم اپنے لخت جگر دیتے ہیں, نوجوان بیٹے دیتے ہیں اور جنہیں تاکید کرتے ہیں کہ اسلامی ملک کے تحفظ کے لیے تمہیں جان دینا ہے, اسی فوج کو ہم نے یہاں لڑا لڑا کے نڈھال کر دیا. یہ کون سا جہاد ہے؟ 61 سال سے کشمیریوں کی مدد ہو رہی ہے. کیا مدد ہو رہی ہے؟ کچھ بندے وہاں جا کر خرابی کر دیتے ہیں, 10 فوجی ہندوستان کے یہ مار دیتے ہیں, وہ 10,000 کشمیری شہید کر دیتے ہیں. 61 سالوں میں کون سی تبدیلی آئی ہے؟ وہ سوائے اس کے کہ کشمیریوں پر مظالم بڑے ہوں, یہ آپ کے جہادوں نے جو یہاں سے سارے اور جتنے جہادوں کے علمبردار بڑی بڑی جماعتوں کے یہاں بیٹھے تھے اور جتنے لوگوں کے بچوں کو کاٹنے سے سکولوں سے اٹھوا کر بھیجتے رہے کشمیر میں اور شہید کرواتے رہے, ان کے اپنے بچے امریکہ پڑھتے رہے اور اب تک پڑھتے ہیں, ان کے اپنے اکاؤنٹس امریکہ میں ہیں, ان کی اولادیں امریکہ سے پڑھ کر آئیں, بلکہ یہاں جو آپ کا ابھی تو مولوی بیچارہ تو ٹی ویاں توڑنے پہ لگا ہوا ہے اور بے حیائی تو بہت آگے چلی گئی, ٹی وی پہ تو اب جو ہے وہ فحاشی رہ گئی ہے, حقیقی بے حیائی تو انٹرنیٹ پہ آ گئی ہے. تو انٹرنیٹ پھیلانے میں بھی ایک دینی سربراہ کے بیٹے کا پہلا لائسنس بنا تھا جس سے یہ بے حیائی آئی ہے. پاکستان میں پہلا انٹرنیٹ کا لائسنس جو تھا وہ ایک دینی جماعت کے سربراہ کے بیٹے کا تھا جو امریکہ سے سارا کچھ پڑھ کر سیکھ کر آیا تھا, اسے پہلا لائسنس ملا. یعنی جو لوگوں کے بیٹوں کو جہاد پہ بھیجتے ہیں, اپنے بیٹوں کو امریکہ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں, سارا دن امریکہ مردہ باد امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں, جو پائی پیسہ کاؤں کا ملتا ہے چرا کر امریکہ میں جمع کراتے ہیں. تو کب کب لوگ, کب آپ لوگ, عام آدمی کب یہ سوال کرے گا, کب جاگے گا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ ہماری کبھی بھی کسی حکومت سے بنی نہیں, اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی اقتدار کی ضرورت ہے, اس لیے نہیں کہ ہمیں حکومتوں سے بیر ہے, اس لیے کہ الحمدللہ ہم ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں اور سچ حکمرانوں کو ہضم نہیں ہوتا, حکمران عادی ہوتے ہیں خوشامد سننے کے. اقتدار کے ایوانوں میں خوشامدیں سنی جاتی ہیں, حقائق نہیں. اور ہماری عادت ہے کہ الحمدللہ ہم سچی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہر حکومت مخالف رہی. مشرف کی فوجی حکومت نے تو بڑے زور لگائے, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا تو کچھ بھی نہیں بگڑا, اور نہ ہمارا ہم اپنے مسلک سے ہٹے ہیں, نہ بات کرنے سے باز آئے ہیں, نہ کوئی ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ آئندہ کوئی بگاڑ سکے گا. اس لیے کہ ہم خلوص کے ساتھ اللہ کا کام کرتے ہیں, ہماری حفاظت وہ خود فرماتے ہیں. لیکن میرے بھائی یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں, یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اب اتنی زیادتی ہو رہی ہے, اتنا ظلم بڑھ گیا ہے کہ عام آدمی کو سوچنا پڑے گا. دیکھیں حکومت سے وکلاء خوش نہیں ہیں, معذور ججز خوش نہیں ہیں, اور 2 سال ہو گئے ہیں وہ اس کے خلاف تاریخ چلا رہے ہیں, لاکھوں کے مجمع انہوں نے کیے ہیں. آپ نے کبھی آج تک سنا ہے کہ وہ کلا کی تاریخ میں کوئی کسی سڑک کا ایک بلب ٹوٹا ہے, یا کہیں کوئی ایک گملہ راستے میں پڑا ہوا ٹوٹا ہے, یا کوئی بدنظمی ہوئی ہے؟ یہ ضروری تو نہیں کہ گولیاں برسائی جائیں. اگر آپ کو کسی بات پہ احتجاج کرنا ہے تو پرامن احتجاج کریں, لوگوں کو سمجھائیں, لوگوں کو ہم نواب بنائیں, لو جن کے حقوق کے لیے آپ لڑنا چاہتے ہیں انہیں ان کے حقوق یاد تو دلائیں. اور جہاد کی بنیاد ہوتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کے ساتھ جہاد کر کے خود کو مسلمان تو ثابت کرو. کسی وجہ سے بھی ہوا, ملک میں بلا سودی بینکنگ کی اجازت بھی مل گئی, کتنے لوگ ہیں سرمایہ دار جنہوں نے اپنا سارا سرمایہ بلا سودی بینکوں میں رکھا ہے اور سود لینا چھوڑ دیا. تو جو خود سود کھاتا ہے وہ جہاد کیا کرے. ہمارا تاجر طبقہ اکثر سال میں چار چار عمرے کرتا ہے اور حج بھی ہر سال کرتا ہے اور گاڑیاں بھی رکھی ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں. کوئی ایک دکان بتاؤ جس پہ جاؤ تو وہ صحیح بھاؤ بتائے گا, پوری قیمت لے گا, صحیح چیز دے گا. تو پھر یہ حج عمرے تو سیر سپاٹا تو ہو سکتا ہے, یہ اللہ کی عبادت تو ہے. جو عملی زندگی ہے کتنے لوگوں پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے. تو اگر پورے ملک میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملتا جس پہ اعتماد کرو اور وہ دھوکہ نہ دے تو یہ لوگ کس کے ساتھ جہاد کریں گے. یہ خود ڈاکو ہیں, خود دھوکہ دینے والے ہیں, خود جھوٹ بولنے والے ہیں, خود حرام کھانے والے ہیں, خود چور ہیں. تو جہاد کیا چور بد دیانت اور ڈاکو کیا کرتے ہیں؟ جہاد تو افضل ترین عبادت ہے اور اللہ کے مخلص بندے کیا کرتے ہیں. اب کل بڑا مار کا مارا کسی نے کہ میاں وادی سے خوشحال روڈ پر پولیس کی چوکی تھی, آٹھ دس پولیس کے ملازم تھے, اسے اڑا دیا بم سے, سارے مارے گئے. وہ کیا ظلم کر رہے تھے, سڑک پر بیٹھے تھے, لوگ رات کو سفر کرتے ہیں, چوروں ڈاکوؤں سے محفوظ تھے. اب یہاں ہمارے ساتھ ایک پولیس چوکی بنی ہوئی ہے. چلو پہلے جو آوارہ گردی ہوتی تھی لوگ بسیں روک کر لوٹ لیتے تھے, وہ اس میں کچھ افاقہ ہو گیا, اب انہیں رات کو بم سے اڑا دو تو کیا جہاد ہو جائے گا؟ حجاج بن یوسف کے زمانے میں عراق میں ایک تحریک چلی کہ یہ بہت ظالم ہے اور ہم اس کو بنو کے شمشیر اتار دیں گے. گورنر تھا عراق کا. ایک موومنٹ چلی اور بے شمار لوگ تلواریں سوچ کر اس میں شامل ہونا شروع ہو گئے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا. آپ نے جس طرح میں آج عرض کر رہا ہوں, آپ نے تمام متعلقین سے کہا کہ شہروں اور بستیوں میں پھیل جاؤ اور انہیں کہو, لوگوں کو بتاؤ یہ شخص فرد نہیں ہے, یہ شخص عذاب الہی کی صورت ہے, اور عذاب تلواروں سے نہیں ٹلتا, توبہ سے ٹلتا ہے. تلوار لے کر نکلو گے تو کسی کو ظلمن قتل کرو گے اور کہیں تم بھی قتل ہو جاؤ گے. یہ عذاب مزید بڑھے گا. آگ آگ سے نہیں بجھائی جاتی, اس کا علاج توبہ ہے. اپنی اصلاح کرو, توبہ کرو, اور وہ تاریخ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے روک دی گئی تھی, رک گئی تھی. آپ نے پورے صوبے میں یہ بات پھیلا دی تھی, ہر فرد تک پہنچا دی تھی کہ یہ طریقہ غلط ہے. اپنا کردار نہیں دیکھتے, تم پر ایسا حاکم اللہ نے کیوں مسلط کیا؟ تم اپنی اصلاح کر لو, اللہ کو نیک بندہ دیکھتے. حالانکہ حجاج کی تو نیکیاں بھی بہت تھیں. محمد بن قاسم جب ہندوستان میں داخل ہوئے تو جو پہلی جنگ لڑی گئی حکومت سندھ کی طرف سے, وہ بلوچستان کی سرحد پر تھی, خشکی کے راستے سے آئے. بہت بڑا قلعہ تھا, مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا, بڑا مقابلہ ہوا, اچھی فوج تھی وہاں راجہ داہر کی بھی, اور وہ چھونی بڑی چھونی تھی, وہاں جرنیل تھا. شکست ہوئی ہندوؤں کو, وہ جرنیل بھی زخمی ہوا ہندو جو تھا, اور وہ جو ان کا سپہ سالار یا کمانڈر ان چیف تھا اس کا بیٹا تھا, خود بھی جرنیل تھا, بہت اہمیت تھی اس کی, وہ زخمیوں میں آیا. حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی خصوصی علاج کا حکم دیا, خود بیمار پرسی کے لیے گئے, دیکھ بھال کا حکم دیا. اور وہ سوچتا تھا کہ انہیں شاید یہ پتہ نہیں کہ میں کون ہوں, اس لیے یہ میرا علاج کر رہے ہیں, یا پھر یہ مجھے تندرست کر کے مجھ سے تفتیش کریں گے, انٹروگیٹ کریں گے. تو جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کی وردی، اس کا گھوڑا، اس کے ستار، وردی دھوئی دھلائی استری کی ہوئی، جہاں خون وون تھا صاف کیا ہوا، ستار چمک رہے ہیں، اس کا گھوڑا، اس کی سواری، ہر چیز اسے پہنچا دی گئی. اور جب وہ وردی وغیرہ پہن کر تیار ہو گیا تو حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف لائے. فرمایا میں جانتا تھا کہ تو جرنیل ہے اور یہاں کا تو ہی کمانڈر تھا، لیکن تو بری طرح زخمی ہو گیا تھا اور ہم نے تیرا علاج کرایا، اور اب تو صحت مند ہے، یہ تیری سواری ہے، تو یہ علاقہ تو اب ہمارے زیر کنٹرول ہے، تم اپنے ریاست میں جا سکتے ہو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا. تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ہمارے دشمن ہیں اور میں صرف جرنیل نہیں ہوں، میں اسے ہندو جسے سیناپتی کہتے ہیں، میں کمانڈر چیف کا بیٹا بھی ہوں، اور میں آپ کے لیے دوبارہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہوں، میں مزید فوج لے کر واپس آ سکتا ہوں. تو وہ مسکرائے، انہوں نے کہا تم نے ہمارے پیغام کو سمجھا نہیں ہے، ہم تمہیں مارنے یا قید کرنے یا غلام بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم تمہیں بتوں کی اور بندوں کی غلامی سے آزاد کروانے آئے، ہم تمہیں پتھروں کی غلامی سے اور انسانوں کی غلامی سے آزاد کروانے، تمہیں زندہ رکھنے اور تمہیں خوبصورت زندگی دینے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں آئے، اور اگر تم پھر دوبارہ میدان میں آؤ گے تو کوئی حرج نہیں، تم نے پہلے آ کے دیکھ لیا پھر بھی آ کے دیکھ لینا، کیونکہ ہم حق پر ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر تم پھر ہمارے ساتھ ٹکراؤ گے تو نقصان تمہارا ہوگا، اس دنیا کا بھی اور اس دنیا کا. وہ خاموشی سے چلا آیا، راجہ دائر کے دربار میں پہنچا، ساری رپورٹ دی، وجوہات زیر بحث آئیں، کس طرح تمہیں شکست ہوئی، ان کا لڑائی کا طریقہ کیا تھا، تمہاری فوج بھی زیادہ تھی، تم مقامی تھے، وہ باہر سے آئے تھے، حملہ‌آور تھے، وہ کیسے جیت گئے، وہ ساری بحث تمیز جب ہو چکی، ساری رپورٹ دے چکا، تو اس نے کہا ایک میری آخری بات بھی ہے راجہ صاحب. وہ کیا؟ اس نے کہا وہ ہے لا الہ الا اللہ. اس نے کہا میں مسلمان تو وہاں ہو گیا تھا، لیکن وہاں اعلان کرتا تو آپ کہتے کہ یہ ڈر کے اس نے کلمہ پڑھا، وہ لوگ ہمارے دشمن نہیں، حقیقی دوست ہیں ہمارے، ہمارا بھلا چاہنے والے ہیں، یہ دین کسی کا دشمن نہیں ہے، یہ دین لوگوں کو دنیاوی عذابوں سے بھی بچانے کے لیے ہے اور آخرت کے عذابوں سے بچانے کے لیے، اور جو چیز عذابوں سے بچائے وہ دشمن ہوتی ہے یا دوست ہوتی ہے؟ اس نے کہا میں نے سمجھ لیا، دشمن ہوتے تو مجھے میدان میں تڑپتا ہوا مر جانے دیتے یا ایک تلوار سے سر جدا کر دیتے، دشمن ہوتے تو میرا علاج نہ کرتے، دشمن ہوتے تو مجھے آزاد نہ کرتے، دشمن تم ہو جس نے ہمیں غلام بنا کے رکھا، اس کے والد کو بھی اس کو بھی قید کر دیا گیا، اور جو دیب الفتح ہوا تو مسلمان قیدیوں کے ساتھ ان کی رہائی بھی ہوئی تھی. جہاد تو ایسے کہتے ہیں، یہ کون سا جہاد ہے کہ جاؤ اور جو گلی میں بندہ جا رہا ہے اسے گولی مار دو، جاؤ اور بازار میں بم رکھا ہو، جاؤ اور سبزی منڈی میں بم پھوڑ دو، جاؤ اور جیکٹ پہن لو اور چھلانگ لگاؤ اور 40-50 بندے قتل کر دو، جنت چلے جاؤ گے. یہ راستہ جنت کا نہیں ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے. یہ جو خود کش ہیں یہ کیا جا کر بتائیں گے کہ یا اللہ میں نے کس کس کو مارا اور کیوں مارا، ان کا جرم کیا تھا؟ یہ جانتے ہیں جن لوگوں کو خود کش جیکٹوں سے مارتے ہیں ان کو جانتے ہیں؟ یہ جانتے ہیں کہ ان میں مجرم ہیں یا نیک ہیں یا پارسا ہیں یا مسلمان ہیں یا کافر ہیں، کون ہیں کون نہیں؟ تو یہ کون سی جنت ہے جو ظلم کر کے ملتی ہے؟ اب چونکہ یہ ظلم بہت بڑھ گیا ہے اور یہ حکومت کے بس کی بات نہیں کہ اسے روکے، چونکہ حکومت تو خود ظالم ہے، ظالم ظلم کو کب روکے گا؟ یہ غلط رد عمل ہے جو حکومت کی ناانصافیوں کا ہے، حکومت کے ظلموں کا رد عمل ہے، لوگ رزق سے تنگ ہیں، انصاف سے تنگ ہیں، لوگوں کی آبروئیں لٹتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، بچے مارے جاتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا، اس کے رد عمل کے طور پر لوگ یہ جرم کرتے ہیں، لیکن یہ رد عمل صحیح نہیں ہے۔ لوگوں کو بھی سمجھایا جائے اور حکمرانوں کو بھی ظلم سے روکا جائے، لیکن پرامن طریقے سے۔ آپ دیکھیے یورپ میں، امریکہ میں، ویسٹ میں آپ کوئی دکان کھولتے ہیں تو وہاں جہاں آپ دوسرے آئٹم رکھیں گے، آپ کو شراب بھی رکھنا ہوگی، آپ کو خنزیر بھی رکھنا ہوگا، یعنی ساری چیزیں جو ضرورت کی ہیں وہ رکھنی پڑیں گی، قانون ہے۔ یہاں یہ تو نہیں ہے کہ حرام بھی بیچو تب دکان کھولو، کوئی ایسی کوئی پابندی نہیں، لیکن ہم حلال کو حرام طریقے سے بیچ لیتے ہیں، چینی میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، گھی میں آمیزش کر دیتے ہیں، ناقص چیزیں لے آتے ہیں، ریٹ مہنگا کر لیتے ہیں، مال قیمت پوری لے لیتے ہیں، مال تھوڑا تول کر دیتے ہیں، کانٹا خراب کر لیا ہوتا ہے، پیٹرول پمپ پہ جاؤ تو اس کے وہ ان سے انہوں نے تیز کی ہوئی ہوتے ہیں، 10 لیٹر پیٹرول ڈالتے ہیں اور اس پہ 15 آ جاتا ہے، قیمت 15 کی لے لیتے ہیں۔ یعنی یہاں آپ کو حکومت برائی پہ مجبور نہیں کرتی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک دنیا کے لالچ کے لیے برائی پہ کمر بستا ہے، پیسے لینے کے چکر میں، حلال حرام، جائز ناجائز، اقتدار وقار سیاست، ہر چیز بک رہی ہے۔ اور اب تو انصاف بھی بک رہا ہے، لوگ عدالتوں سے فیصلے خرید کے لے آتے ہیں، اور خریدو نہیں تو آپ کے خلاف جاتا ہے۔ وہ کسی زمانے میں، وہ جب ہم پرائمری میں پڑھتے تھے تو وہ ایک لطیفہ سنا کرتے تھے کہ جی کسی نے تھانے دار صاحب کو رشوت میں پگڑی دی کہ جناب میرے حق میں عدالت میں بیان دیجیے گا، بڑی اچھی اس زمانے کی ململ، ڈھاکے کی ململ مشہور ہوتی تھی، وہ پورا تھان جو ہوتا تھا کپڑے کا، وہ ایک انگوٹھی میں سے ایک کونے سے پکڑ لیں اور اس طرح انگوٹھی میں سے گزر جاتا تھا، اتنی نازک اور باریک ہوگی۔ تو وہ دوسرا فریق جو تھا وہ کہیں رات کو آیا اور اس کے پاس کوئی گائے تھی، اس کا دودھ بھی تھا، بچہ بھی تھا، وہ رات کو گائے دے گیا تھانے دار کو کہ جناب اب پگڑی کہاں اور گائے کہاں، وہ تو بہت مہنگی تھی۔ تو سوچا جب وہ تھانے دار صاحب پیش ہوئے تو انہوں نے گواہی تو اس دوسرے کے حق میں دی اور اس کو سچا ثابت کیا۔ تو عدالت سے نکلے تو اس نے پوچھا جناب وہ میری پگڑی، اس نے کہا وہ گائے کھا گئی، میں نے پگڑی دی تھی، اس نے کہا گائے کھا گئی۔ یہ ہم لطیفے سنا کرتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ ایسا ممکن تو نہیں ہے، یا کسی نے افسانہ بنا دیا۔ آج بالکل یہ اس سے زیادہ ہو رہا، لیکن کیا بندے قتل کرنے سے یہ رک جائے گا؟ بے گناہ لوگوں کو جو رشوت لیتے ہیں وہ تو عیش کر رہے ہیں، اور جو مزدوری کرنے جاتا ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے جہاد کا؟ اور ہر 10 بندوں کا جو مانیٹر بن گیا، جس نے جماعت بنا لی ہو، جہاد کا فتویٰ دے دیتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے جہادی طبقوں کے سربراہ ہیں، ان کی اپنی اولادیں یورپ اور امریکہ میں پڑھ رہی ہیں، ان کے اپنے بینک بیلنس وہاں ہیں، یہاں سے یہ چمڑا بھی نہیں چھوڑتے، قربانی کے چمڑے بھی ہمیں دو، زکات بھی ہمیں دو، صدقات بھی ہمیں دو، ہم جہاد کر رہے ہیں، بڑے بڑے بینک بیلنس بنا لیے ہیں اپنے۔ تو میرے بھائی، دین نام ہے دنیا میں اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کا، اور جہاد نام ہے اللہ کے دین پر لوگوں کو عمل پیرا ہونے کی محنت کرنے کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اصلاح کو جہاد اکبر قرار دیا ہے، اور حدیث شریف ایسے موقع پر ہے کہ جب آپ ایک جہاد سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو فرمایا رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف پلٹ ہیں. آپ نے فرمایا میدان جنگ میں تلوار لے کر مار دینا یا مر جانا یہ وقتی ہنگامی جذباتی بات ہے, جوش میں آ کے کوئی بھی کر گزرتا ہے, اور ساری زندگی خود کو شریعت پہ کاربند رکھنا یہ جہاد اکبر ہے, یہ بہت مشکل کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاد اکبر ہے, اور جس طرح میدان میں قتل ہونے والا شہید ہوتا ہے اسی طرح اپنے آپ کو, اپنے نفس کو, اپنی وجود کو, اپنی ذات کو, اپنی سوچ فکر کو, اپنے ارادوں کو دین پہ کاربند رکھنا یہ جہاد اکبر ہے, جو اس میں مرتا ہے وہ بھی شہید ہے, بلکہ شہید اکبر ہے. وہ تو وہ خوش نصیب تھے جن کی زندگیاں دن بھی عبادت اور رات بھی عبادت میں کٹتی تھی, ہر کام اللہ کی عبادت ہو جاتا تھا, اللہ کی اطاعت ہوتا تھا, اور پھر وہ شمشیر بھی سینے پہ لیتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے, 128 جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا, 128 جنگوں میں حصہ لیا زندگی میں, اور کسی جنگ میں انہیں شکست نہیں ہوئی. رسول اللہ نے انہیں اللہ کی تلوار کہا تھا, لیکن ان کا وصال بستر پہ ہوا. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہنگ نہیں تھا جہاں تیر تلوار خنجر نیزے کا زخم نہ ہو, کوئی انچ بچا ہوا نہیں تھا, لیکن میدان میں شہادت ان کی قسمت میں نہیں تھی, اور موت کے وقت کہتے تھے کہ کمال ہے یا اللہ, میں نے تو ساری عمر یہ جان تیروں اور تلواروں کے سامنے رکھی, لیکن میری موت بستر میں مقدر تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت خالد شہید نہیں ہے؟ کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ شہید نہیں ہے؟ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے نفس سے جنگ کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, یہ بھی شہید ہیں. لیکن اب اس وقت ضرورت ہے ہمارے ملک کو اس ظلم سے بچانے کی. بتاؤں لوگوں کو کہ یہ جہاد نہیں ہے, خامخواہ نوجوانوں کو گمراہ کر کے جنت کے وعدے دلا کر بھول دیتے ہیں. یار چھوٹا سادہ سا سوال ہے, جو لوگ انہیں بھیجتے ان کے اپنے بیٹے کہاں ہیں؟ یہ نیکی ان کے خاندان کے لیے نیکی نہیں ہے؟ میرے اور آپ کے بچوں کو بھیجتے ہیں, اپنوں کو کیوں نہیں بھیجتے؟ حکومت کا کوئی کام اچھا نہیں ہے تو آپ اس کے خلاف احتجاج کریں. ادھر تو سارے ہم ساتھ ہو جاتے ہیں, رشوتیں چلتی ہیں تو ہم سارے رشوت دے کے اپنا کام کراتے ہیں, کہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ رشوت بند کی جائے؟ ہم کہتے ہیں حکمران اچھے نہیں ہیں, عیاش ہیں, بھائی انہوں نے عیاشی کرنی ہے, پیسہ انویسٹ کیا ہے, دولت لگائی ہے, ہم سے ووٹ خریدے ہیں, موج میلے کے لیے خریدے ہیں, انصاف کے لیے تو نہیں خریدے. آپ اپنے رویے بھی تو بدلیں. پہلے اپنے آپ کو حق پہ قائم کریں, اور پھر دوسروں سے حق پر عمل کرنے کا مطالبہ کریں. یہ صحیح طریقہ ہے. اگر پرامن جدوجہد سے ملک تقسیم ہو سکتا ہے, ہندوستان بٹ کر بھارت اور پاکستان بن سکتا ہے, تو دوسرا کون سا کام ہے جو پرامن جدوجہد سے نہیں ہو سکتا؟ کریں, حکومت جو غلط کر رہی ہے اسے غلط کہیں, لیکن صرف اس لیے غلط نہ کہیں کہ یہ حکمرانوں نے کیا. اگر وہ کوئی صحیح کام کرتے ہیں تو اسے صحیح بھی کہا جانا چاہیے, درست کو درست کہا جائے, غلط کو غلط کہا جائے. اپنا عمل سب سے پہلے اپنے عمل کی اصلاح کریں. مجھ پر اللہ کریم کا احسان ہے, میں لیٹ 50s سے ادا کرتا ہوں, کول مائننگ کا بزنس میرا اس وقت سے ہے. الحمدللہ اللہ نے پیسے بھی بڑے دیے ہیں, تب سے لے کر آج تک میں نے اپنا اکاؤنٹ بینک میں سود پر نہیں رکھا. الحمدللہ میں کیا کسی سے بھوکا ہو گیا ہوں؟ بلکہ مجھ سے ہمیشہ بینک والے صرف سے چارجز لیتے ہیں, مجھے دیتے کچھ نہیں, میں سود نہیں لیتا ہوں. وہ میرے اکاؤنٹ سے صرف سے چارجز کاٹتے ہیں کہ جناب تمہارے پیسے ہم سنبھالتے ہیں, تو اتنا خرچ جو ہے صرف سے چارجز کا سالانہ لیتے ہیں, کاٹتے ہیں. اپنے کلائنٹس کو چیک بکیں بینک کی طرف سے دیتے ہیں جو سود لیتے ہیں, اور مجھے قیمت لے کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کا احسان ہے, میں تو جو سود لیتے ہیں میں ان سے زیادہ خوشحال ہوں الحمدللہ. جنہوں نے دس دس سال کے لیے جمع کرایا دگنے تگنے ہو گئے, وہ سوچ بھی نہیں سکتے جن گاڑیوں میں میں سفر کرتا ہوں کہ ایسی گاڑی وہ دیکھیں گے. تو کیا پایا انہوں نے سود سے, اور سود نہ لے کر میرا کیا بگڑا؟ لیکن کوئی کرے بھی تو صحیح, خود تو عمل کریں. کچھ ایسا ساتھیوں میں ہے, کسی کو بعض سود جبرن لگ جاتے ہیں, جیسے گورنمنٹ سروس ہے تو وہ فنڈز کاٹتے ہیں, اس پہ سود دیتے ہیں. پھر وہ جو سود کا پیسہ ملتا ہے, جی کیا کریں, ہمیں جمع کرا دو. ہم نے بھی ایک ریڈ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, اس میں باتھ رومز کی مرمت اور نئے غسل خانے بنا دیے اور اس پہ لگا دیا. شہر میں کوئی آپ کے محلے میں نالی ہے گندے پانی کی, وہ بنوا دیں, اس پہ خرچ کا. اجتماعی کام جو کسی فرد کا نہ ہو, اجتماعی ہو, اور اس طرح کا کام ہو جہاں کسی نے مسجد نماز نہیں پڑھنی یا پاک کام نہیں کرنا یا کھانا نہیں کسی نے اسے, جیسے رستہ بنوا دیا یا نالی بنوا دی یا باتھ رومز بنوا دیے جو کمیونٹی باتھ رومز ہوتے ہیں. تو کوئی ساتھی وہ ریڈ منی اس کا نام ہم نے رکھا, اس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے ریڈ منی اکاؤنٹ, تو ہم باتھ روم اسے لگا دیتے ہیں. تو اب تو ایک اور مت بڑی مزے کی نکل آئی ہے, یہ جو ظلمن رشوت دینا پڑتی ہے اس میں رشوت میں دے دیا تھا. انہوں نے تو ویسے بھی حرام ہی کھانا ہے, کیونکہ رشوت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر جو آپ کا حق نہیں بنتا وہ پیسے دے کر لیتے ہیں تو آپ بھی جہنمی, رشوت لینے والا بھی دینے والا. لیکن ایک چیز آپ کا حق بنتی ہے, اب دوسرا جو حاکم ہے یا عدالت ہے یا افسر ہے وہ نہیں دیتا جب تک آپ پیسے نہ دیں. اب جو آپ کا حق بنتا ہے وہ دس لاکھ کا ہے, وہ دس ہزار مانگ رہا ہے, تو فرمایا دس ہزار اسے دے کر اپنا دس لاکھ نو لاکھ نوے ہزار کو بچا لو. یہ جو رشوت وہ لیتا ہے یہ ڈاکہ ہے, جیسے ڈاکو راستے میں لوٹ لیتا ہے اسے ڈاکہ کہا جائے گا, یہ رشوت نہیں ہوگی. تو ڈاکوؤں کو دے دو, لیکن خدا کے لیے سود کا ایک پیسہ بھی اپنے جسم پہ مت لگنے دو. کہ جو ذرا گوشت کا حرام سے بنے گا وہ دوزخ میں جلے گا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور یہ جو رواج ہو گیا خودکشی کا اور گھر گھر قتل و غارت کا اور فوج اور حکومت کی چوکیاں اڑانے کا, خدا کے لیے یہ بھی جہاد ہے. لوگوں کو سمجھاؤ, بتاؤ کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اور جنہیں جہاد کا شوق ہے انشاءاللہ بہت جلد وقت آ رہا ہے, صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بیت المقدس سامنے ہے, ان صحراؤں میں نہ مارے جاؤ. غزوۃ الہند ہوگا, چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, یہی میدان کارزار بنے گا. دنیا کفر ایک طرف ہوگی اور مسلمان مجاہدین ایک طرف ہوں گے, فتح مسلمانوں کو ہوگی, برے صغیر پاکستان بنے گا, یہ پورا برے صغیر اسلامی ریاست بنے گا اور پوری دنیا میں یہاں سے اسلام پھیلے گا. میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری زندگی میں ہو اور ہمیں اتنی صحت و عافیت دے کہ ہم اس میں شہید ہو سکیں, اس میں حصہ لے سکیں. تو اپنی قوت کو اس میدان کے لیے محفوظ کرو, اپنے جسم کو فٹ رکھو, ورزش کرو, خالص کھانا کھاؤ, تھوڑا کھاؤ, تیار رہو جہاد کے لیے, لیکن جہاد کے وقت جہاد ہوگا, یہ تو فساد ہے جو آج ہو رہا ہے, فساد میں نہ مارے جانا. ہمیں نہ حکومت سے دوستی ہے نہ دشمنی, ہم جو بات کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, وہ بات کرتے ہیں جس کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے, جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, اللہ و اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. الحمدللہ میں تقریروں کی تیاریاں نہیں کیا کرتا, اس لیے کہ مجھے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے تقریر کیا کرنا. جو توفیق ملتی جاتی ہے وہ میں کہتا جاتا ہوں. تو یہ ظلم حد سے بڑھ گیا ہے, قتل و غارت گری حد سے بڑھ گئی ہے, لوگ اپنے ملک میں مہاجر ہو گئے ہیں, لوگ اپنے وطن میں, اپنے ضلع, اپنی تحصیل, اپنے علاقے میں لوگ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں, فوج بھی گولے برسا رہی ہے اور سول والے بھی مار رہے ہیں, اس میں غیر ملکی ایجنسیاں داخل ہو گئی ہیں, غیر ملکی ایجنٹ غیر ملکی سرمایہ سے فساد کر رہے ہیں خدا کے لیے. یہ جہاد ہے کہ اس فساد کو روکیں اور غزوۃ الہند کی تیاری کریں. اللہ کریم آپ سب کو ہمت و توفیق دے کہ آپ اس فساد کے روکنے میں کردار ادا کر سکیں. یاد رکھیں سب سے بڑا جہاد اپنے آپ کے ساتھ ہے, اپنے آپ کو سنت پہ کار بند بنائیں اور اپنی زندگی کو اطاعت الہی اور اتباع رسالت کے سانچے میں ڈھالیں, اور اپنے ماحول کو, ارد گرد کو, ساتھیوں کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو اللہ اللہ کی تلقین کریں, ذکر الہی سکھائیں, لوگوں کی امیدیں اللہ سے وابستہ کریں اور کوشش کریں کہ اس فساد سے قوم بچ سکے اور جہاد کی تیاری کر سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا, أنت ولينا في سفرنا وهجرنا, في مالنا وأهلنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة, توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم أيد الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا صل لنا امورنا كلها في ديننا ودنيانا. اللهم رب يسر رب يسر رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. اللهم ربنا نذر قلوبنا بنور المعرفه والايمان. اللهم ربنا ارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم واتباع الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا رب.
الله 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 الله.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔